الحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم سبھی حضرات اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور برحمت عالم فخر موجودات صبر عالم مخر کائنات امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جلود اسلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کے توفیق اور اس کی عطا سے ہم ایک مرتبہ پھر آج اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے اور اس کے محبوب کا ذکر جمیل سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق کو، ہماری اس حاضری کو اور ہماری سجدہ بندگی کو قبول فرمائے. آغاز کلام سے پہلے حصول برکت کے لیے سجدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ایک بار اور درود پاک کا نغمہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس ماہ مبارک میں ہم صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. نہ ہمیں ذکر کرنے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے اور نہ ہمیں ذکر سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ارشد القاری علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں اور روزانہ روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب ہم پانی نہیں پئیں گے. پانی پیتے پیتے ہماری زندگی گزر گئی، پانی پینے سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی، اب پانی ہمیں نہیں پینا. ہم زندگی بھر روٹیاں کھاتے ہیں اور کبھی نہیں کہتے کہ اب روٹیاں ہٹاؤ، روٹیاں بہت کھا لی، روٹیاں کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی، اب روٹیوں سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، اب روٹیاں ہمیں نہیں کھانا. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے اور ایسا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ پانی پر ہماری زندگی کی بنیاد ہے. تو پتہ چلا کہ جس چیز پر بنیاد ہوتی ہے انسان اس سے اکتاتا نہیں ہے، انسان اس سے گھبراتا نہیں ہے، انسان اس سے کبیدگی محسوس نہیں کرتا، اس سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اس کے قریب رہتا ہے. تو جس طرح پانی پر، روٹیوں پر، کھانے پینے پر زندگی کی بنیاد ہے اور کوئی انسان پانی سے یا کھانے پینے سے گریز نہیں کر سکتا، اس سے اکتا نہیں سکتا ہے، اسی طرح ذکر مصطفیٰ سے پر ہماری روح کی زندگی کی بنیاد ہے. اس جس طریقے سے جسم کی زندگی غذا کے بغیر نہیں ہو سکتی، جسم کی زندگی پانی کے بغیر موجود نہیں رہ سکتی، جسم ختم ہو جائے گا پانی کے بغیر، اسی طرح ایمان کی زندگی اور روح کی زندگی ذکر مصطفیٰ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو یہ چونکہ روح کی زندگی ہے، ایمان کی زندگی ہے ذکر مصطفیٰ، اس لیے اس سے تو اکتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی مقام پر قائد ملت یہ بھی فرماتے تھے، فتح علامہ ارشد القاری علیہ رحمہ، کہ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو زندہ ہوگا اسی کو پانی کی ضرورت ہے. جو انسان مر گیا وہ کبھی پانی نہیں مانگتا، وہ کبھی روٹی نہیں مانگتا، وہ تو مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو جب تک زندگی باقی ہے تب تک انسان پانی کا محتاج ہے، پانی مانگتا ہے، روٹی کا محتاج ہے، غذا کا محتاج ہے، روٹیاں غذائیں مانگتا ہے، غذا کو طلب کرتا ہے. تو پتہ چلا ذکر مصطفیٰ وہی کرتے ہیں جن کی روح زندہ ہے، جن کا دل زندہ ہے، اور جن کے دل مر چکے ہیں، جن کی روح مر چکی ہے، وہ ذکر مصطفیٰ سے گھبراتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سنی ہیں، حضور کا دیا ہوا کھاتے ہیں، حضور کے ٹکڑوں پر پڑھتے ہیں، ہمیں ذکر مصطفیٰ سے نہ ہی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے نہ ہی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. ہم سال بھر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور اس مہینے میں خوب زیادہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں. حضور سمر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا، بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، تغیرات رونما ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں ان تبدیلیوں میں سے کچھ باتیں پیش کر دوں. حضور کی تشریف آوری سے پہلے آپ جانتے ہیں دنیا میں ظلم و زیادتی کا دور دورہ تھا، ہر طرف کفر و شرک کے گھنے بادل منڈلا رہے تھے، ظالموں کو ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یتیم بچوں کا حق مارا جاتا تھا، ان کا حق غصب کر لیا جاتا تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، کوئی کسی کی سننے والا نہیں تھا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں تھا. خوگرانے پیکرے محسوس اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، اور وہ پیشانی جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے وہ پیشانی ہزاروں لاکھوں خداؤں کے سامنے سجدہ ریز تھی، خداؤں کے سامنے جھک رہی تھی. ایسے افراتفری کے عالم میں، ایسے ظلم و زیادتی کے ماحول میں صبح شب ولادت مصطفیٰ، یعنی جس شب کو حضور دنیا میں تشریف لائے اس کی صبح کو ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا. وہ انقلاب کیا تھا؟ آج اس کی کچھ جھلکیں آپ کو سماعت کرنا ہے. علامہ حلبی نے سیرۃ الحلبیہ میں درج کیا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل کتاب کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں ان نفی صبیحتی تلک اللیلہ اصبحت اصناف الدنیا منقوصہ. جس شب کو حضور پیدا ہوئے شب جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، صبح نمودار ہونے والی تھی، اسی صبح کو دنیا کے تمام بت اوندھے منہ کر دیے گئے، منہ کے بل ان کو گرا دیا گیا، منہ کے بل ان کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل اور الخصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، جب حضور کی ولادت ہوئی تو صبح کے وقت چار لوگ اپنے بت خانے میں گئے، ان چاروں کے نام یہ آتے ہیں، سلیمان بن حارث، عمر بن زید، عبید اللہ بن جحش اور ورقہ بن نوفل۔ یہ چار لوگ جو زمانے جاہلیت میں بڑے معزز اور بڑے معظم مانے جاتے تھے، ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی جاتی تھی، یہ لوگ بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت تمام اپنے سر کے بل گرے ہوئے ہیں، اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کسی نے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہے۔ یہ لوگ گھبرائے کہ یہ تو ہمارے خدا ہیں، یہ تو ہمارے معبود ہیں، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے خداؤں کو اٹھایا اور ان کو سیدھا کیا، جیسے ہی سیدھا کیا وہ خدا ان کے پھر گر گئے، پھر اٹھایا، پھر نیچے گر گئے، چار بار اٹھایا اور چاروں بار وہ بت اپنے منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ تو ان چاروں نے کہا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یقیناً کسی انقلاب کی آمد کی خبر ہے، کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی اس کے پیچھے ابدی صداقت ہے، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، یہ اسی صداقت اور اسی طاقت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بت جن کے ہم پوجا کرتے ہیں یہ صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ آپس میں اسی بت خانے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ ایک بت کے اندر سے ایک شعر نکلتا ہے، یہ آواز آتی ہے، تردا لمالودم انارت بنور ہی جمیع الفجاج الارض بالشرق والغربی، ہم سب کے سب جن کی تم پوجا کرتے ہو ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اس عظیم الشان پیغمبر کی ولادت کی وجہ سے جس کے نور سے پورا پچھم، پوری دنیا روشن و تابناک ہو گئی ہے، ہم سب کے سب ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ انقلاب تھا، یہ تبدیلی تھی، یہ بت اوندھے منہ کیوں کر دیے گئے؟ اللہ کے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جس بت پرستی کا آج دور دورہ ہے، اس بت پرستی کے دن قریب آ گئے ہیں، یہ بت پرستی ختم ہونے والی ہے، اور کم از کم سرزمین عرب سے بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اسی انقلاب کی علامت تھی۔ اس کے بعد آپ نے غالباً علماء سے پڑھ سنا ہوگا، یا اگر باذوق ہوں گے تو خود کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضور جس زمانے میں تشریف لائے وہ کاہنوں کا دور تھا، بڑے بڑے کاہن ہوا کرتے تھے، وہ ہاتھ کے لکیریں دیکھ کر بتاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، ان کو اس زمانے میں ہم جیوتش کہہ سکتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں روڈوں کے کنارے، حالانکہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے وہ سب افراد تھے، ان کے پاس باقاعدہ شیطان ان کی قید میں رہتے تھے، جناتوں پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ جنات اور شیطان آسمانوں پر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کب بارش ہونے والی ہے، کب کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک بات سچ ہوتی تھی، اس میں وہ سو باتیں جھوٹے مل جھوٹ ملا کر بتاتے تھے، یہ معاملہ رائج تھا۔ تو فرشتوں کے پاس وہ جاتے تھے، فرشتے باتیں کرتے تھے، تو یہ شیطان آسمان کے نیچے جا کر سن لیا کرتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو پھر شیطانوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا، وہ شیطان جو پہلے آسمان پر پہنچ جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سن کر اپنے آقاؤں کو بتاتے تھے، وہ شیطان جب جانے لگے تو ان کو کوڑے برسائے جانے لگے، فرشتے ان کو وہاں سے مار مار کے بھگانے لگے اور ان پر آگ کے گولے برسانے لگے، جو بھی شیطان آگے جانے کی کوشش کرتا تھا بھسم ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ پریشان ہوئے شیطان کہ یہ معاملہ کیا ہے، اب تک تو ہم کو روکا نہیں جاتا تھا، یہ اب کیوں روکا جا رہا ہے، ہمیں اوپر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، ہمیں مار کے بھگایا کیوں جا رہا ہے۔ شیطان کی میٹنگ ہوتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں شیطان جمع ہوتے ہیں، شیطانوں کا سردار ابلیس لعین بھی آتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، لوگ اپنے سردار ابلیس لعین سے شکایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جب ہم جاتے تھے ہم کو روکا نہیں جاتا تھا، اب ہم جاتے ہیں تو ہم کو مار کے بھگایا جا رہا ہے، ہم پر آسمان کی راہیں بند کر دی گئی ہیں، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ابلیس لعین کہتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نبی آخر الزمان پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کے آخری محبوب پیدا ہو چکے ہیں، آخری پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں، ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور ہمارا شیطانی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا شیطانی کاروبار چلنے والا نہیں ہے۔ تو شیطانوں نے اپنے آقا سے کہا کہ اب آپ کوئی راہ نکالیے، ان کے خاتمے کی کوئی کوشش کیجئے، کہ اگر وہ راستہ نہیں نکلے گا، کوئی ترکیب نہیں بنے گی، تو پھر ہم اپنا شیطانی کاروبار کیسے چلائیں گے؟ کی سرزمین میں جو نو مولود بچہ پیدا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فلما دنا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بعثہ جبریل فرکزہ برکزۃ حتی وقع بعدن. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جب حضور کے قریب آتا ہے اللہ رب العزت جو اپنے حضور نے محبوب کی حفاظت کرنے والا ہے اس نے ایک عظیم الشان فرشتے یعنی جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین تشریف لاتے ہیں فرکزہ برکزۃ تو جبریل امین نے اس شیطان کے ٹھوکر ماری, ایسی زبردست ٹھوکر ماری کہ وہ شیطان اڑتا ہوا جاتا ہے اور مقام عدن میں جا کر گر پڑتا ہے اور وہیں جا کے ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی. ایک دوسرا انقلاب تھا کہ شیطانوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا. اب آپ اندازہ فرمائیں, لوگ کہتے ہیں کہ تم محفل میلاد کیوں مناتے ہو, عید کی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ انہی دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں اور اللہ رب العزت نے خود خوشی کا اظہار فرمایا ہے. یہ سب خوشی کے اظہار کے مظاہر ہی تو ہیں کہ شیطان کو اوپر جانے سے روک دیا گیا, تمام بتوں کو اندھا منہ کر دیا گیا اور بت کے ذریعے خود یہ گواہی دلوائی گئی کہ وہ ایسا محبوب بندہ پیدا ہو گیا ہے جس کے نور سے زمین و آسمان سب کچھ روشن و تابناک ہو گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, یہ بھی امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں لم یبق سریر ملک من ملوک الدنیا الا اصبح منقوصا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ تھے, جتنے بھی ظالم و جابر بادشاہ تھے جن کی حکومتیں چل رہی تھیں, ان سب بادشاہوں کے تخت کو الٹ دیا گیا, ان کے تختوں کو پلٹ دیا گیا. یہ بھی اس بات کی علامت و نشانی تھی کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے. خود میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایران کے اندر جس کو پہلے فارس کہا جاتا تھا ابھی اس کو ایران کہا جاتا ہے, ایران کے اندر آل ساسان تقریباً 3000 سال سے حکومت کر رہے تھے, ان کے خاندان سے حکومت ختم نہیں ہوئی تھی. اب آپ سوچیں 3000 سال جو خاندان حکومت کر رہا ہو اس کی حکومت کتنی مضبوط ہوگی. ان کی حکومت بہت طاقتور بہت مستحکم تھی, کوئی ان سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا. یہ کہیے کہ اپنے زمانے کے سپر پاور تھے, وہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور وہ نہایت متکبر غرور تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ ان کی حکومت بھی اس انقلاب کے زد میں آ جاتی ہے. چنانچہ تاریخ دانوں نے اور سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایک زبردست جھٹکا آیا, زلزلہ آیا اور ایران کا جو عظیم الشان قلعہ تھا اس قلعے کی بڑی بڑی موٹی موٹی دیواریں تھیں جو بہت ہی مضبوط بہت ہی مستحکم تھیں, ایک ہی زلزلے میں وہ تمام دیواریں پھٹ جاتی ہیں, ان میں شگاف پڑ جاتا ہے, اس کے اندر رہنے والے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ زلزلہ کیسے آ گیا اور یہ دیواریں کیسے پھٹ گئیں. اور دیواریں کے اوپر جو کنگورے ہوتے ہیں وہ 14 کنگورے بھی زمین پر گر پڑے. کسرائے ایران کا بادشاہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. اتنے میں اس کو خبر پہنچتی ہے کہ فارس کا آتش کدہ یعنی آگ کا گھر جس کی وہ سب کے سب پوجا کیا کرتے تھے, جو 1000 سال سے بجھا ہی نہیں تھا, 1000 سال سے مسلسل وہ آگ جل رہی تھی, اچانک وہ آگ بھی بجھ جاتی ہے. جب ایران کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ زلزلہ آیا ہے اور دیواریں پھٹ گئی ہیں اور وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی ہے تو گھبرا جاتا ہے. فوراً وہ اپنے وزراء کو اپنے وزیروں کو جمع کرتا ہے, حاشیہ نشینوں کو جمع کرتا ہے, مشورہ دینے والوں کو جمع کرتا ہے, تمام اراکین کو جمع کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تغیرات کیسے آ رہے ہیں, یہ تبدیلیاں کیا ہیں, یہ کون سا انقلاب آنے والا ہے کہ اچانک بغیر کسی سبب کے یہ 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی اور بغیر کسی سبب سے اچانک زلزلہ کیسے آ گیا اور یہ دیواریں کیسے پھٹ گئی ہیں. اسی کا وزیر وہاں موبیزان نام کا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اے میرے بادشاہ میں نے بھی ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے. بادشاہ نے کہا خواب کیا ہے؟ موبیزان کہتا ہے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ بہت طاقتور مضبوط اونٹ ہیں جو عربی گھوڑوں کو کھینچ کھینچ کر لا رہے ہیں. وہ عربی گھوڑے ہمارے تمام علاقے میں پھیل چکے ہیں, پورے میدانوں میں پورے گلیوں میں وہ عربی گھوڑے پہنچ چکے ہیں. یہ خواب میں نے دیکھا ہے, اس خواب کی حقیقت مجھے معلوم نہیں. تو بادشاہ موبیزان سے کہتا ہے موبیزان تم پتہ لگاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی, اس خواب کا مطلب کیا ہوگا اور یہ انقلاب کیوں آ رہا ہے. یہ زلزلہ کیسے آیا اور یہ آتش کدہ کیسے بجھ گیا. موبیزان کہتا ہے کہ حیرا کے مقام پر نعمان بن منذر نام کے ایک شخص سے ان کے پاس آپ خبر بھیجیں, وہ کسی یہودی عالم کو بھیج دیں, کسی پادری کو بھیج دیں, وہ پادری آ کر ہی بتا سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. فرمان جاری ہوا, نعمان بن مشیر نے عبد المسیح نام کا ایک بہت بڑا عالم دین اس زمانے کے عالم پادری بھیج دیا. عبد المسیح بادشاہ کے سامنے آتا ہے, بادشاہ پوری حالت بیان کرتا ہے کہ اچانک زلزلہ آیا, یہ دیوار پھٹ گئی, 14 کنگورے گر پڑے, اور یہ آتش کدہ فارس جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں یہ بھی بجھ گیا. اس کے پیچھے کون سی حقیقت ہے, کون سی صداقت ہے, اور میرے وزیر نے یہ خواب دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے. عبد المسیح نے بہت غور کیا, غور کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ساری تعبیر میں نہیں بیان کر سکتا, ملک شام میں میرا مامو سطاح رہتا ہے. میرا مامو سطاح بہت ماہر ہے, وہ بہت بڑا جانکار ہے, علوم گویا کہ اس پر القا ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس خبر بھیجوائیں, وہ کچھ بتائے گا. تو بادشاہ کہتا ہے اے عبد المسیح تم خود ہی چلے جاؤ, اپنے ماموں کے پاس جا کر پورے حالات سے آگاہ کرو اور خبر لے کر آؤ کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے, یہ زلزلہ کیوں آیا, یہ آتش کدہ فارس کیوں بجھ گیا. عبد المسیح خود پہنچتا ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ جب عبد المسیح سطاح کے پاس پہنچتا ہے تو سطاح بالکل مرنے ہی والا تھا, اس کی دونوں ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی تھیں, زندگی کے آخری لمحات تھے, آخری سانسیں چل رہی تھیں. سطاح گویا کہ عبد المسیح کا انتظار کر رہا تھا, اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والا تھا. عبد المسیح پہنچتا ہے, سطاح کہتا ہے اے عبد المسیح تم اس وقت میرے پاس آئے ہو جبکہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں, میں مرنے والا ہوں, اور تم میرے پاس آئے ہو, مجھے یہ بھی معلوم ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. تم پوچھنا چاہتے ہو زلزلہ کیوں آیا, دیوار کیوں پھٹ گئی, تم پوچھنا چاہتے ہو کہ آتش کدہ ایران کیوں بجھ گیا, تم پوچھنا چاہتے ہو کہ موبیزان نے یہ جو خواب دیکھا ہے خواب کی تعبیر کیا ہوگی. اے عبد المسیح سنو. اس کے بعد وہ جو کہتا ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. وہ سطاح کہتا ہے اذا کثرت التلاوہ وبعث صاحب الحراوہ وفاض بعد السماوہ وغاز بحیرۃ ساوہ وخملت نار فی نار نار فارس فلیس الشام لسطیح شامہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے جب قرآن مقدس کی تلاوت بہت زیادہ ہونے لگے گی اور لاٹھی لے کر چلنے والے پیغمبر پیدا ہو جائیں گے, اور وادی سماوا بہ پڑے گی, اور بحیرہ ساوا یہ جاری ہو جائے گی, خشک ہو جائے گی, اور ایران کا آتش کدہ آگ کا گھر یہ بجھ جائے گا, تو پھر سطح کے لیے شام شام نہ رہ جائے گی. اور سنو, جو بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے قلعے کے 14 کنگورے گرے ہیں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے خاندان میں صرف 14 بادشاہتیں باقی رہ گئی ہیں, 14 افراد حکومت کریں گے. 14 افراد کی حکومت کر دینے کے بعد اس کے خاندان سے بادشاہت ختم ہو جائے گی, وہاں عربوں کی بادشاہت قائم ہوگی, وہاں پر عربوں کا پرچم لہرائے گا, توحید کا پرچم لہرائے گا, اور بادشاہ کے خاندان سے حکومت ختم ہو جائے گی. سطح نے بتا دیا, خواب کی تعبیر بیان کر دی, اور جب ایران کے بادشاہ نے سنا تو بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو 14 بادشاہتیں باقی ہیں, ابھی تو 14 افراد حکومت کریں گے, تب جا کے ہمارے خاندان سے حکومت ختم ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں, ان کے ہی زمانے میں پورے ایران و فارس پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا گیا, اور وہ 14 حکومتیں تاش کی پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں, اور 14 حکومتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, وہاں پر اسلامی پرچم لہرا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی انقلاب کا آغاز تھا جو انقلاب حضور لے کر کے آئے تھے, کہ دنیا میں جو جابر و ضابر ظالم حکمراں تھے ان کی حکومت ختم ہونے والی تھی, ان کا پنجہ استبداد, ان کا پنجہ ظلم مروڑا جانے والا تھا, یہ بھی اسی انقلاب کا آغاز تھا. پھر حضور تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے قائم کیا تھا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے, فرزندان توحید پوری دنیا سے آئے اس کا طواف کرے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں, اللہ کی عبادت و اطاعت کریں. لیکن بعد میں آنے والے افراد جو گمراہ ہو گئے اسی خانہ کعبہ میں کہ جس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اسی خانہ کعبہ کو انہوں نے بت کا مرکز بنا دیا. ایک دو بت نہیں, ایک دو درجن نہیں,
360 بتوں کو وہاں نصب کر دیا, چھوٹے بڑے متعدد بتوں کو نصب کر دیا, اور ان کے سامنے جا کے سجدہ کرتے تھے, ان کی عبادتیں کرتے تھے, ان کے سامنے ریاستیں کرتے تھے, اور ان کے طرح طرح کے نام بھی منتخب کر لیے تھے. جس شب حضور کی ولادت ہوئی ہے, اس شب جہاں دنیا میں انقلاب آیا, بے شمار واقعات رونما ہوئے, تغیرات رونما ہوئے, وہی خانہ کعبہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا, اور خانہ کعبہ کے اندر سے اشعار کی آواز آ رہی تھی, ورد المصطفی المختار الذی تحلق بید الکفار, کہ مصطفیٰ مختار پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں یہ کفار مشرکین جو میرے گھر میں میرے پاس آ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں, میری عزت کو پامال کر رہے ہیں, جن کے ہاتھوں ان تمام مشرکین و کفار کو ہلاک کیا جائے گا. اس کے بعد وہ بت اسی خانہ کعبہ کے اندر سے شیر کی بھی آواز آتی ہے, وہ یطہر عبادت الاصنام, اور بتوں کی پوجا سے وہ مجھے پاک و صاف کریں گے, وہ یامر بعبادت الملک العلام, اور ملک العلام اللہ رب العزت کی عبادت کا وہ حکم دیں گے. تو گویا کہ خانہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے, اور خانہ کعبہ بھی دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ نبی مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمیں بتوں کی عبادت سے پاک و صاف کریں گے, اور یہ بت جنہوں نے ظلم کیا ہے اور بت کے ماننے والے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ پیغمبر ان تمام لوگوں کو ہلاک کریں گے, نیست و نابود کریں گے. تو حضور کی ولادت ہوئی تو زمین و آسمان, زمین سے لے کر آسمان تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, اور اتر سے لے کر جنوب تک, ہر طرف خوشیوں کا دور دورہ تھا, ہر طرف اللہ کی مخلوق خوشیاں منا رہی تھی. لہذا آج ہم خوشیاں مناتے ہیں تو یہ سنت الہیہ بھی ہے, خود حضور کی سنت ہے, خود صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن عید اور جشن میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے اعلانات سماعت فرمائے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول شریف مطابق 4 جنوری بروز اتوار مسجد محبوب سبحانی میں بعد نماز فجر سے صبح 8 بجے تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. خود تشریف لائیں, گھر والوں کو تشریف, گھر والوں کو بھی لانے کی کوشش کریں, اور اسی دن یعنی اتوار ہی کو بعد نماز ظہر سے لے کر عصر تک جناب عارف بھائی کھجور والے کے گھر میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے, آپ کے خواتین ان کے گھر میں جا کر موئے مبارک کی زیارت کر سکتی ہیں. اور 8 بجے دن میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار المحبوب سبحانی سے برآمد ہو کر اپنی سابقہ تمام شاہراہوں سے ہوتا ہوا نماز ظہر سے پہلے دار المحبوب سبحانی کے آفس کے سامنے صلاۃ وسلم اور دعا کے ساتھ ختم ہو جائے گا, اختتام پذیر ہوگا. اب اس کے لیے کچھ ہدایات سماعت فرما لیں. ہر سال ان ہدایات کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے. اس سال آپ لوگ تہیا کریں کہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں گے. جلوس میں شرکت کرنے والے حضرات درود و سلام پڑھتے ہوئے پیدل چلیں, کوئی بھی دل آزار نعرہ نہ لگائیں, وہی نعرے لگائیں جو عید میلاد سے متعلق ہوں. ڈھول تاشے اور ڈی جے وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں, پٹاخے ہرگز استعمال نہ کریں, نہ ہی ڈی جے بجائیں نہ ہی پٹاخوں کا استعمال کریں. جلوس کا نظم و نسق برقرار رکھیں, موٹر سائیکل وغیرہ نہ لائیں کہ اس سے جلوس منتشر ہوتا ہے, لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. اور لڑکیوں کو جلوس میں ہرگز نہ بلائیں نہ ہی لائیں. دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مقامات پر کچھ گھر کے خواتین یا ان کی نوجوان بچیاں, ہماری اسلامی بہنیں باہر آ کر استقبال کرتی ہیں, ہار ڈالتی ہیں, وہ گلاب کے پھول جٹالتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے, وہ گھر کے اندر رہیں, پردے میں رہیں, باہر ہرگز نہ آئیں, اور جلوس کی عزت کو پامال نہ کریں. اور ایک اعلان یہی کرنا ہے کہ ہر سال جلوس کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے رضاکاروں کی حاجت ہوتی ہے, اور اس وقت رضاکاروں کی قلت محسوس کی جاتی ہے, افراد کم ہو جاتے ہیں جو جلوس کا نظم و نسق برقرار رکھیں. لہذا آپ حضرات خوشی سے رضاکار بنیں اور نیاز کمیٹی والوں سے رابطہ قائم کریں, اور یا محبوب سبحانی کے آفس میں جا کر اپنا نام رضاکاروں میں درج کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد مہیا ہو سکیں اور جلوس کا نظم و نسق برقرار رہ سکیں. اور ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ جشن عید میلاد نبی کے موقع پر لوگ مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے بینر بنواتے ہیں اور روڈوں پہ وہ لگا دیتے ہیں. لگا تو دیتے ہیں لیکن اس کے نکالنے کا وہ اہتمام نہیں کرتے. تو ہوتا یہ کہ بعد میں بی ایم سی والے آتے ہیں, اس کو کاٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. تو اس میں حضور کا نام بھی ہوتا ہے, گنبد خضرا کا عکس بھی ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا عکس بھی ہوتا ہے, اور بعض بینروں میں سرکار غوث اعظم کی مزار پاک کا عکس بھی ہوتا ہے, اور صلاۃ و سلام علیہ کے رسول اللہ بھی درود پاک لکھا رہتا ہے. تو اس میں بے حرمتی ہوتی ہے, تو جو حضرات بھی انتظام کریں اور بینر وغیرہ لگائیں تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ جلوس کے بعد یا اس ماہ مبارک کے بعد یا چند دنوں کے بعد اس کو نکال کر رکھ دیں حفاظت سے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، ورنہ لگانے والے خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ نکال ہوں گے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ 10 ربیع النہر مطابق 2 جنوری بروز جمعہ با نماز مغرب تا 10 بجے شب پائپ روڈ کرلہ میں ایک عظیم شان پروگرام ہو رہا ہے، جس میں مقرر خصوصی غازی ملت کے علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں تشریف لا رہے ہیں اور ان کے علاوہ بہت سے علماء تشریف لا رہے ہیں، شرکت فرمائے۔ اور محسن ثانیہ سید المرسلین کی ولادت باسعاد کے پرنور موقع پر عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے عظیم الشان اجتماع میلاد بروز سنچر بتاریخ 3 جنوری 2005 مطابق 12ویں شب ربیع الاول بمقام کپاڑیا نگر گراؤنڈ نیز سنی جامع مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، شرکت فرمائے۔ اور جناب حاجی فیاض صاحب کی والدہ محترمہ حشماتی خاتون کا انتقال ہوا ہے، دعائے شفا دعائے صحت دعائے بخشش کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اول آخر پڑھ کے دعا ہوتا ہے۔